فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. یہ اتنی زبردست آیت ہے، اس کی انٹینسٹی کو کاش ہم سمجھ سکیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا منظر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، فرمایا کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، یعنی جیسے ہم کہیں نا کیفا، کس طرح، یہ نہیں مطلب ہے کہ کوئی سوال پوچھا جا رہا ہے کس طرح ہوگا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کیا دن ہوگا وہ، کیا رات ہوگی وہ، جیسے ہم ایسے بات کرتے ہیں، اسی طرح کہ کیا ہوگا، کیا حال ہوگا جب ہم لائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ. قیامت کے دن آپ کو معلوم ہے کہ گواہیاں پیش کی جائیں گی، گواہ لائے جائیں گے، ہر امت میں سے گواہ کون ہوگا، اس کا رسول اس کے لیے گواہی دے گا، کھڑا ہوگا رسول اللہ کی عدالت میں اور گواہی دے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے. کیا گواہی دے گا؟ کہ یا اللہ جو پیغام تو نے مجھے دیا تھا میں نے وہ سارا کا سارا بغیر کسی کمی بیشی کے ان تک پہنچا دیا. یاد رکھیں وہ دن اتنا سخت ہوگا، اس قدر سخت ہوگا کہ کوئی اپنے اوپر بلیم نہیں لینا چاہتا ہوگا. اب اس سے سوچیں نا، دنیا میں چھوٹا سا کوئی کام ہو جاتا ہے، مثلا کوئی نقصان ہو گیا، ایک آپ اس سے ہی سوچ لیں، کوئی گلاس ٹوٹ گیا، اب کیا ہوتا ہے، یہ کھڑا ہوا تو کہے گا میں نے تو نہیں کیا تھا، میں نے تو بس ایسے کیا، تو اس نے ہاتھ لگایا، اس کے ہاتھ سے گرا. دوسرا کہتا ہے نہیں میرے ہاتھ سے کہاں گرا، اصل میں تو اس نے ہی کیا تھا، پہلے تو اس نے موو کیا. چھوٹی سے نقصان کے اوپر ہم ایک دوسرے کو الزام دینے لگتے ہیں. ہم کہیں لیٹ پہنچے تو ہم کہیں گے اس نے لیٹ کرایا، وہ کہتا نہیں تم بھی تو لیٹ تھی، تم کون سا تیار بیٹھی. دیکھیں نا چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم کیسے خود کے اوپر الزام نہیں لینا چاہتے کہ ہماری ذات پہ کوئی بات آئے. یہ تو چھوٹی سی بات ہوتی ہے. کیا وہ دن ہوگا جب لوگ سب جمع ہوں گے حشر کے میدان میں، گھپ اندھیرا ہے، شدت کی گرمی ہے، اس قدر سخت گرمی ہے کہ لوگ پسینے میں شرابور ہیں. ایک جگہ تو اندھیرا آئے گا، اور اس سے پہلے کون سا وقت ہے جب سورج سر پہ، بچے بوڑھے جوان سب موجود ہیں، اور جس کے بارے میں آتا ہے بچے بوڑھے ہو جائیں گے، یعنی اتنی سختی ہوگی، اتنا سخت دن ہوگا. جیسے لوگوں کو کہتے ہیں نا غم سے بوڑھا ہو گیا، یہ تو اس کے اوپر تو اتنے غم آئے، بیچاری غموں نے اس کو بوڑھا کر دیا، کہتے ہیں نا ایسے. تو اتنی سختی ہوگی، بچے بوڑھے ہو جائیں گے. آپ سوچیں ایسے دن میں کوئی اپنے اوپر الزام لینا چاہے گا جب سامنے جہنم نظر آ رہی ہے. اللہ اکبر. اس وقت گواہیاں پیش ہوگی ہر قوم کے اوپر، ہر امت کے اوپر. جتنے پیغمبر گزرے ہیں نا، ہر دور کے پیغمبر اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کے کہیں گے کہ اللہ ہم نے اپنی قوم کو پہنچا دی. انڈیویجول حساب تو ہونے ہی ہیں، لیکن ایز پوری نیشن بھی ہے، ایز پوری امت بھی حساب ہوگا. اور وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور لائیں گے ہم آپ کو، کس کو کہا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کو، علی ہؤلاء. علی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جب گواہی کی بات آتی ہے، اور پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ ل کی بات الگ ہوتی ہے جب لام آتا ہے، اور علی کی بات الگ ہوتی ہے. علی ہمیشہ اگینسٹ ہوتا ہے، ان کے اگینسٹ گواہ بننا. دیکھیں جب بھی گواہیاں ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں، گواہ کسی کے اگینسٹ گواہی دیتا ہے، کسی کے حق میں دیتا ہے. ایک کسی کے حق میں ہوتی ہے نا، اور ایک کسی کے خلاف ہوتی ہے. جب علی آتا ہے تو خلاف گواہی کی بات ہے، خلاف ان لوگوں کے گواہ بنیں گے، یعنی ان کے اوپر گواہ بنیں گے، یعنی خلاف گواہ بنیں گے. اب یہ کیسے ہوگا یار، یہ کتنی سخت گواہی ہے، کتنی سخت یہ اس دن کی ہی یہ پیشی ہے جس میں یہ گواہی ہوگی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو ایک رسپانسبلٹی دے کے دنیا میں بھیجا، ان کا کام کیا تھا، بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دینا. اب رسول نے اگر پیغام پورا پورا پہنچا دیا، اس نے اپنا کام کمپلیٹ کر دیا۔ اب کیا ہے، اب قوم آنسریبل ہے کہ تم نے اب کیا کیا۔ اب پھر قوم سے پوچھا جائے گا، امت سے پوچھا جائے گا، تم نے کیا جواب دیا پھر، جب اس نے تمہیں پورا پیغام دے دیا تھا تم نے کیا کہا۔ اب اگر ظاہر ہے رسول نے پیغام پورا پہنچا دیا تو قوم آنسریبل ہے، اگر خدا نہ خواستہ بالفرض یہ ایسا کوئی ہوا تو نہیں، لیکن جسٹ ہم ایک ہائپوتھیٹیکلی سپیکنگ کہتے ہیں، بالفرض رسول نے اپنا کام پورا نہیں کیا تو رسول مجرم ہے۔ پھر کیا ہے، پھر قوم کہہ سکتی ہے یا اللہ ہمیں تو کوئی پیغام پہنچا ہی نہیں، ہمیں تو کسی نے پورا بتایا ہی نہیں، ہم سے کس بات کی پوچھ کی جا رہی ہے، اب ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ ایسے ہی ہے، سمجھ لیں ٹیچر جو ہے، ٹیچر ایک مثلاً اسائنمنٹ دیتی ہے تو گروپ انچارجز کو کہہ دیا جاتا ہے آپ سارے اسٹوڈنٹس کو بتا دیں جو جو آپ کے گروپس میں ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ ڈیو ڈیٹ ہے، یہ اسائنمنٹ ہے۔ اب ڈیو ڈیٹ گزر جاتی، کسی کا ہوم ورک ہی نہیں آتا، ٹیچر بہت غصے میں آتی ہے اور وہ اسٹوڈنٹ سے کہتی ہے آپ لوگوں نے کیوں نہیں ہوم ورک کیا، میں نے آپ کو یہ ہوم ورک دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں ہمیں تو کسی نے بھی نہیں بتایا۔ اب ٹیچر کا سارا غصہ اسٹوڈنٹ سے ختم ہو جاتا ہے اور کس کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے، جب وہ کہہ دیتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمیں کسی نے کہا ہی نہیں کہ یہ ہوم ورک ہے یا کچھ ہوم ورک کا ہمیں تو علم ہی نہیں ہے، تو ہم کہاں سے ہوم ورک دیتے۔ تو اب ٹیچر ظاہر ہے ان پہ تو غصہ نہیں کرے گی، اب وہ کیا کہے گی، اب اس کا غصہ فوراً گروپ انچارج پہ ہو جائے گا، وہ کہے گی انہوں نے کیوں نہیں بتایا۔ اب وہ کس سے پوچھ کرے گی، گروپ انچارج سے۔ یہ میں آپ جسٹ ایسے آپ کو اگزامپل دے رہی ہوں سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ اس دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے رسولوں سے پوچھیں گے آپ نے پہنچا دیا تھا، اگر بالفرض نہیں پہنچایا تو ظاہر ہے پھر ان سے پوچھا جائے گا، لیکن اگر وہ کہتے ہیں ہم نے پورا پورا پہنچا دیا تو اب قوم ذمہ دار ہے، اب ان کی امت ذمہ دار ہے کہ اب انہوں نے مانا کہ نہیں مانا، کہ رسول کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ رسول کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ امت کو منوائے، ان سے کروائے، یاد رکھے ان کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، صرف پہنچا دینا، بلاغ۔ تو ذمہ داری ان کی پوری ہو گئی، انہوں نے اپنا کام مکمل کر دیا۔ سورہ مائدہ میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے نا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پہنچا دیں جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، اور اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کو رسول بنا کے بھیجا گیا، دونوں سے پوچھ گچھ ہوگی، کمی جہاں پہ ہوگی اس کی پکڑ ہو گئی۔ بات سمجھ آئی، جہاں پہ کمی ہوگی نا وہاں پہ پکڑ ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیں 23 ایئرز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا، پہنچا دینے کا، پہنچا دینے کا، پہنچا دینے کا۔ جتنے انبیاء نے جتنی مشقتیں اٹھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے برابر اکیلے مشقت کاٹی، اور آپ کے بعد کوئی اور پیغمبر نہیں آنا، اس لیے اینڈ میں ساری امتوں میں سے تو شہید کھڑے کیے جائیں گے، اینڈ میں آپ کو شہید کیا کھڑا کیا جائے گا، کیونکہ آپ آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر شدید احساس تھا اس ذمہ داری کا کہ لاسٹ خطبہ ہے نا، خطبہ حجۃ الوداع، جس میں سب مسلمان 1.25 لاکھ مسلمان جمع ہوئے ہوئے ہیں، دور دراز جگہوں سے آئے ہوئے ہیں، خطبہ ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا هل بلغت، کیا خبردار ہو جاؤ، کیا میں نے پہنچا دیا، سب سے پوچھا کیا میں نے پہنچا دیا تمہیں، سب نے ایک زبان کے کہا ہاں، ہم گواہ ہیں آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ نے ہمیں پہنچا دیا، آپ نے امانت ادا کر دی۔ یہ امانت ہی تھی نا، اللہ کی امانت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام، یہ جو وحی ہے اس کو ایز اٹ از پہنچا دیا جائے، آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دی، سب نے ایک آواز ہو کے کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نہیں یہ پوچھا، تین دفعہ پوچھا، تین دفعہ دائیں بائیں سامنے منہ کر کے تین دفعہ پوچھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی اٹھائی آسمان کی طرف، اشارہ کیا، اور پھر لوگوں کی طرف اشارہ کیا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا، میں نے پہنچا دیا، یہ مان رہے ہیں میں نے پہنچا دیا. پھر فرمایا اب جو یہاں موجود ہیں وہ ان کو پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں، جو غائب ہیں، جو شاہد ہے وہ غائب کو پہنچا دے. تو اب یہ کام کس کے اوپر آ گیا؟ جو شاہد ہیں، جو وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے غائب کو پہنچایا، انہوں نے آگے پہنچایا، انہوں نے آگے پہنچایا، انہوں نے آگے پہنچایا. اب تو کوئی نبی نہیں آنا، لیکن یہ پیغام تو آگے سے آگے جانا ہے نا، قیامت تک اور کون آ کے بتائے گا لوگوں کو؟ اب کس کی ذمہ داری ہے؟ اس امت کے علماء کی. ایٹ دا فرسٹ پلیس اس امت کے علماء کی ذمہ داری ہے، کیونکہ علماء جو ہوتے ہیں وہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں. اب ان کی ذمہ داری ہے، وہ نئی ذمہ داری پوری کرے. اور لوگ جو امتی ہیں وہ کس لیے امتی ہیں؟ کس بات کا کریڈٹ لے رہے ہیں کہ ہم امتی، ہم امتی، اس پہ خوش ہونے کے لیے؟ نہیں، اس لیے کہ آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے. بنی اسرائیل پہ بھی یہ ذمہ داری آئی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام جہانوں پہ فضیلت دی ہے. فضیلت کس بات کی تھی؟ کوئی ان کے اس سر پہ سینگ تھے جو فضیلت تھی؟ فضیلت اس بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ آنریبل کام دیا تھا، آپ اللہ کا پیغام آگے پہنچاؤ. انہوں نے یہ کام نہیں کیا، پھر کیا ہوا؟ ہاں، ضربت علیہم الذلت والمسکنت، وہ ان کے اوپر ذلت اور مسکنت دے ماری گئی، اور اللہ کا غضب ان کے اوپر آیا اسی بات کی وجہ سے، انہوں نے یہ کام نہیں کیا تھا. تو اس دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا جائے گا، اور یہ اتنی مشکل گواہی ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمائش کی تھی کہ مجھے قرآن سناؤ، تو وہ ذرا ہچکچائے کہ میں سناؤں آپ کو، آپ پہ تو خود قرآن نازل ہوا. آپ نے فرمایا نہیں، مجھے دوسرے سے سن کے اچھا لگتا ہے. تو انہوں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کر دی. اب جب اس آیت پہ پہنچے، سوچیں اپنے ذہن میں، صحابہ کرام تو نظریں جھکائے بیٹھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو ان کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. جب اس آیت پہ پہنچے تو آپ نے فرمایا حسبک حسبک، بس کرو بس کرو. اور انہوں نے نظریں اٹھا کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ آنسو رواں ہیں، رو رہے ہیں. کیوں رو رہے ہیں؟ گواہی دینی پڑے گی اپنی قوم کے خلاف. کیسے اپنی قوم کے خلاف گواہی ہوگی؟ اس لیے کیونکہ جن لوگوں نے نہیں مانا تو یہ گواہی ہوگی نا، یا اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا ان کو، اب ان کی شامت آ جائے گی، انہوں نے کیوں نہیں ماننا؟ سمجھے بات؟ انہوں نے مان لیا، چلو وہ تو بہت اچھا ہو گیا کہ انہوں نے مان لیا. جنہوں نے نہیں مانا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کا خیال ہے؟ ایک تو آخرت کا جو منظر ہے وہ ظاہر ہے، گواہی بڑی سخت ہوتی ہے، بڑی مشکل کام ہے گواہی دینا. آپ کو چھوٹے سے جھگڑے پہ کھڑا کر دیجیے، آپ بتائیں پہلے کس نے کیا کیا تھا، اس کے اوپر ان کو سزا ملے گی، تو آپ تو گھبرا جائیں گے، ہاتھ کانپنے لگیں گے، پتہ نہیں صحیح میں بات کہوں یا نہیں، جو میں نے دیکھا ہے بھائی ویسے ہی بتاؤں. یہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی ہے. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کو بتایا تھا، انہوں نے نہیں مانا. ابو جہل نہیں کہہ سکتا مجھے تو کسی نے بتایا نہیں، ابو لہب نہیں کہہ سکتا مجھے نہیں کسی نے بتایا، سب کو بتایا گیا، پورا پورا بتا دیا گیا. اور اپنی امت میں بھی جو بے عمل لوگ ہیں ان کے خلاف گواہی ہو جائے گی نا، جنہوں نے بدعت نکالنی، جنہوں نے بے عملی کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں نے تو پورا پورا پہنچا دیا تھا، سمجھائی نا. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، اب یہ سارے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں نا، وہ تو کہیں گے کہ یا اللہ تعالیٰ تجھے پتہ ہے میں نے تو ان کو بتا دیا تھا، میں تو ان کو کبھی کہا ہی نہیں کہ مجھے خدا کا بیٹا کہو. تو اب پھر شامت کس کی آئے گی؟ ان لوگوں کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جو یہ امت کے جو حالات ہیں اور جو انہوں نے نئے نئے طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں اس کو اس کے اندر ایڈیشنز کر دیں، دین کا حلیہ بگاڑ دیا بعض لوگوں نے، کچھ اور سے اور ہی بنا دیا، جو جیسے تھا کچھ سے کچھ کر دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تعلیم نہیں دی نا، تو وہ تو اس دن گواہی دے دیں گے کہ یا اللہ جیسے تو نے مجھے بتایا تھا میں نے تو ویسے ہی کیا، میں نے نہ اس میں کوئی اضافہ کیا نہ کمی کی، میں نے ایز اٹ از پہنچا دیا. اب سوچ لیں کہ اس کے بعد لوگوں سے پوچھا جائے گا تم نے کیا جواب دیا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کی اوپر رسپانسبلٹی ہے کہ وہ آگے اس حق کو پہنچائیں. دنیا سے جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے گئے ہیں کہ پہنچا دینا میرے سے آگے. تو کیا ہم یہ حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا اس دن کوئی لوگ ہمارا گریبان تو نہیں پکڑ کے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ انہوں نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں, ان کے پاس تو حق تھا لیکن انہوں نے تو نہیں ہمیں پہنچایا. ہم سوچ لیں, ہم اپنے ارد گرد والوں سے شروع کریں, اپنے گھر والوں سے شروع کریں, اپنے رشتہ داروں سے, اپنے اور عزیزوں سے, ان سے اور باقی اور پھر غیر مسلموں سے. کیا ہم نے سب کو بات پہنچا دی؟ تو اس دن ہم کیا کھڑے ہو کے کہیں گے؟ کیونکہ یہی لوگ ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے, انہوں نے نہیں پہنچایا. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہیں, پھر آپ کا پیغام کس نے پہنچانا تھا؟ ہم بری ذمہ نہیں ہو سکتے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں کیا ہماری تھوڑی ذمہ داری تھی. نہیں, کیونکہ جب ان کو جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا تو انہوں نے تو چیخ چیخ کے کہنا ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں. تو بتانا کس نے تھا؟ وہ جو خود سوئے ہوئے, یہ تو خود ہی نہیں جاگے, انہوں نے کیا بتانا تھا کسی کو؟ ان کو تو خود ہی نہیں اپنا دین کا پتا, یہ تو خود آج اس آیت کو دیکھ رہے ہیں کہ اچھا ہمیں بھی کوئی گواہی دینی پڑے. تو اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ساری بدعات ہیں, جو ساری بے عملیاں ہیں, یہ جو سارے لوگ ان کو بھی امت دعوت کہا جاتا ہے, یہ بھی یہ جو کافر ہیں یہ کون ہے؟ امت دعوت ہیں, یعنی ان کو دعوت پہنچائی جائے گی. جنہوں نے مانا نہیں, انہوں نے چاہے انکار کیا لیکن ان کو دعوت دی جاتی ہے. تو اس دن ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ دعوت ان تک پہنچ گئی تھی, مصیبتیں برداشت کر کے, باتیں برداشت کر کے پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا حق. تو اتنی رسپانسبلٹی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنا پورا کام مکمل کر دیا, پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی فکر ہے, اتنی پریشانی ہے اس دن کی, اس گواہی کی, کہ آنسو بہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں بس کرو بس کرو. اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمارے پر کوئی ذمہ داری بھی ہے. اب اس دن یہ میری ہمسائی نے, میرے دوست نے, میری کولیگ نے میرا گریبان پکڑ لیا کہ اس نے مجھے نہیں بتایا تھا, تو پھر میں کیا کہوں گی؟ کبھی کبھی ایسے لگتا ہے ہم کہاں کہاں جھوٹیں گے, کتنا مشکل ہے یہ. یہ ہم جس کو سمجھتے ہیں نا, وہ ایک شعر ہے نا اقبال کا ہے شاید, یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. یعنی یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا, یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, آپ نے سمجھا مسلمان ہونا بڑی کوئی ایزی کام ہے؟ یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے, بہت بڑی ذمہ داری. یہ بس مزے ہیں, جنت کی چابی ہو گئی میرے پاس, میں مسلمان ہو گئی, جب ذمہ داری پوری نہیں کی. تو اس طرح سے تو وہ لوگ بھی کہتے تھے کہ ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں, ہم تو بس جنتی ہی ہیں, ہمارے لیے ہی تو ہے جنت, ہم اللہ کے چہیتے ہیں, یہودی کہتے تھے نا. آج مسلمانوں کو یہ تو سب کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی سفارش کر دیں گے اس کے حق میں فلاں یہ وہ. کتنے لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف بھی گواہی دیں گے لوگوں کے؟ زہرہ فرقان میں انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے ہم پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے, یا رب میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. خود گواہی دیں گے. ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بھاری ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے مشقتیں اٹھاتے رہے. اور ہم کیا آج اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے تیار بھی ہیں؟ کیا ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم گواہی دے سکیں؟ گواہی جیسے میں نے کہا یہ نہیں ہوگی کہ کوئی مانا یا نہیں مانا، ہم نے بس یہ گواہی دینی ہوگی ہم نے بتا دیا تھا۔ یومئذ یود الذین کفروا، جس دن چاہیں گے کافر، اب اس دن جب یہ گواہیاں کھڑی ہو جائیں گی حال کیا ہونا ہے، اس دن جو کافر ہوں گے وَعَصَوُا الرَّسُولَ، اور وہ جنہوں نے نافرمانی کی رسول کی، اس دن وہ کیا چاہیں گے، لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضِ، کاش زمین ان پر برابر ہو جائے۔ کیسے برابر ہو جائیں گے کہ اللہ، جیسے انسان جس وقت انتہائی کسی مشکل میں ہو تو کہتا ہے اللہ زمین پھٹ جا اور میں اس میں چلا جاؤں، وہ ہے نا بات، تو وہی بات ہے، زمین برابر کی کر دی جائے ان پہ، یعنی ان کا نام و نشان بھی نہ رہے، دل چاہے گا زمین میں سما جائے، مگر ایسا بھی نہیں ہوگا ان کے لیے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آگے انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے سورہ زمر میں کہ زمین اپنے رب کے نور سے چمکنے لگے گی، نام آیا اعمال دیے جائیں گے اور نبیوں اور گواہوں کو لا کھڑا کیا جائے گا، تو اس دن ان لوگوں کا یہ حال ہو جائے گا۔ اور یہ وہ جو لوگ کافر تھے اور جو لوگ جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی، یہ دو الگ الگ لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور ایک ہی بندہ بھی ہو سکتا ہے، جس نے ایک ہی لوگ بھی ہو سکتے ہیں، وہ لوگ جو کافر تھے ظاہر انہوں نے رسول کی نافرمانی کی، نافرمانی یہی ہے نا کہ انہوں نے رسول نے ان کو بلایا دین کی طرف اسلام کی طرف اور انہوں نے نہیں مانا، اور یہ دو الگ بھی ہو سکتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور وہ لوگ بھی الگ ہیں جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی، جنہوں نے کہا قرآن کو ہم مانتے ہیں مگر حدیث کو ہم نہیں مانتے، تو رسول کی نافرمانی ہے نا، رسول کی نافرمانی اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ ایسے لوگ اس دن یہ کہیں گے کاش زمین پھٹ جائے ہم چلے جائیں گے، نافرمانی یہی ہے، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دے دیا حکم، اس کو نہ ماننا نافرمانی ہے۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، یہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے اس دن، اس لیے کہ سارے گواہ موجود ہیں، نبی ہیں کھڑے ہوئے گواہیاں دینے کے لیے، اپنے کرامن کاتبین ہیں، نامہ اعمال ہیں، اعضاء اپنی گواہی دے رہے ہیں، تو پھر کیسے کوئی انسان کوئی بات چھپا سکتا ہے، اور رب العالمین تو خود گواہ ہے ہر چیز کا۔ دو آیات کی تلاوت سنیں،
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون اللہ حدیثا۔ فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الارض ولا يكتمون اللہ حدیثا۔
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا۔
اللہ تعالیٰ اس دن کی پیشی ہمارے لیے آسان کر دے، کتنا مشکل دن، سب کچھ گزر چکا ہوگا، وقت گزر چکا ہوگا، رب ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آنے والا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اب اس کا مطلب ہے سمجھ لیں کہ کوئی حکم آنے والا ہے یا کسی چیز سے منع کیا جانے والا ہے۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تم نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ اب یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جبکہ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، ہم پہلے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، وہاں پہ شراب اور جوئے کے بارے میں بھی آیا تھا اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس میں نفع بھی ہے لیکن اس کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ ہے. کہ پھر ظاہر ہے اس وجہ سے تھوڑا صحابہ کے کان کھڑے ہو گئے, کیونکہ اس معاشرے میں شراب ایسے پی جاتی تھی جیسے آج کل ویسٹ میں یہاں پہ یہ لوگ شراب پیتے ہیں, کتنی عام ہے نا. تو ان لوگوں کے ہاں بھی پانی وانی پینے کا رواج نہیں تھا. اب ہم لوگ جیسے یہ کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں تو ان میں شراب پی جاتی تھی, تو ان کی گٹھی میں شراب تھی. تو ان کے لیے شراب ایک دم چھوڑنا یہ تو بہت مشکل تھا. تو اللہ تعالیٰ نے تدریجاً احکامات دیے اسٹیپ بائی اسٹیپ. دیکھیں کتنی حکمت ہے اس میں, ایک دن میں دے دیے جاتے تو شاید لوگ نہ کر پاتے, کتنی حکمتیں ہیں. تو لا تقرب الصلاۃ, پھر کہا گیا اگلا حکم یہ دیا گیا کہ جب تم نماز پڑھنے لگو تو نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ نشے میں ہو. یعنی اگر نشہ کی حالت ہے تمہاری تو پھر تم نماز نہیں پڑھ سکتے اس میں. اب نماز نہیں پڑھ سکتے تو نماز تو دن میں 5 دفعہ پڑھنی, اور وہ لوگ تو غیر نوافل کی ان کے اندر اتنی کثرت ہوتی تھی کہ کبھی شکرانے کے نفل ہیں تو کبھی یعنی مسجد میں داخلے کے ہیں تو کبھی وضو کیا تو نفل پڑھ رہے ہیں. تو وہ تو مطلب یعنی بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے, کوئی مشکل آتی تھی تو تب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. تو 5 دفعہ تو لیکن کم از کم پڑھنی ہی پڑھنی ہے. تو جب یہ کہہ دیا گیا کہ تم نے نشے میں ہو تو نماز نہیں پڑھ سکتے, نماز کے قریب نہ جاؤ, تو اب اس کا مطلب تھا کہ دن کے ٹائم تو شراب پینی بہت مشکل ہو گئی, کیونکہ نشہ جب تک ختم ہو تب نماز پڑھ سکتے ہیں, تو پھر ٹائم ہی کتنا ہو رہ جاتا ہے. اب صرف رات کا پیریڈ رہ گیا, باقی تو دن کا ٹائم بہت یعنی کلوز تھی نا, نمازیں ہوتی ہیں. اور یہ واقعہ بھی ایسا ہوا تھا کہ ایک دفعہ حضرت عبد الرحمن بن عوف بتایا جاتا ہے انہوں نے دعوت کی ہوئی تھی سب کی, اور وہاں پہ سب نے شراب بھی پی, اور اس کے بعد مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا. تو اس میں جو امام تھے وہ صحابی, انہوں نے سورہ کافرون پڑھی, اور اس میں بجائے سیدھی پڑھنے کے کوئی پتہ ہے بار بار آتا ہے لا تعبدون اس طرح سے بار بار, تو انہوں نے الٹ پڑھ دیا. انہوں نے کیا پڑھ دیا, وانا عابد ما عبدتم, میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہے, تو اب دیکھیں الٹ ہو گیا بالکل معنی. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بالکل منع کر دیا کہ آپ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جائیں گے, حتیٰ تعلموا ما تقولون, جب تک کہ تم وہ جان نہ لو جو تم کہتے ہو. اس کا مطلب ہے نماز میں کیا ضروری ہے, کہ آپ کو یہ سمجھ آنی یہ جاننا ضروری ہے جو آپ بول رہے ہیں, کیونکہ نشے کی حالت میں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کیا بول رہے ہیں, الٹ پلٹ بول سکتے ہیں نا. تو جیسے انہوں نے بول دیا, بالکل الٹ کر دیا. تو اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی نماز پڑھیں تو انسان کو اتنا ہوش ہونا چاہیے کہ اس کو پتہ ہو کہ ہم کیا بول رہے ہیں. اگر ہم لوگ عجمی لوگ ہیں, ہم ہوش میں ہوتے ہوئے بھی ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ ہمیں نماز کا ترجمہ ہی نہیں آتا, ہمیں نماز کی سمجھ ہی نہیں ہے. اس آیت کی اس حصے سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کی سمجھ ہونا ضروری ہے, اس کے الفاظ بھی آنے چاہیے اور اس کا ترجمہ بھی آنا چاہیے, یعنی ہمیں پتہ ہو کہ میں کیا بول رہی ہوں. جب سبحانک اللہم وبحمدک بولا تو میں نے کیا بولا, یہ پتہ ہونا ضروری ہے. تو آپ سب کو نماز کا ترجمہ یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایون یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کو نماز میں اونگ آنے لگے تو اسے کچھ دیر کے لیے سو جانا چاہیے تاکہ نیند کا اثر چلا جائے, ورنہ نیند کی حالت میں اس کو سمجھ یہ نہ ہو کہ اس کو سمجھ ہی نہ آئے کہ وہ اپنے لیے دعا کر رہا ہے یا اپنے آپ کو گالی دے رہا ہے. اور واقعی کئی لوگ دیکھیں اب نماز کا ترجمہ نہیں آتا, اللہم صلی علی محمد ولا آلی محمد. تو ولا آلی کا مطلب کیا, اور نہ ہو ان کی آل پہ, اپنے آپ پہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کی آل پہ کوئی رحمتیں نہ ہوں. اللہم بارک علی محمد ولا آلی محمد, بجائے اس کے کہنے کے وعلی اپون دیم, اوپر ان کے آل کے. تو وہ اتنے لوگوں کی یہ غلطی ہوتی ہے, ولا آلی ولا آل ابراہیم, اور نہ ابراہیم کی علیہ السلام کی آل پہ, اس لیے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ترجمہ کیا ہے. تو ہم تو نشے میں تو نہیں ہیں لیکن ہم تو ہوش میں ہوتے ہوئے بھی اتنے بالکل اس چیز سے جاہل ہیں کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم کیا بول رہے ہیں. اسی طرح اور نماز میں کئی جگہوں پہ ہم ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ الفاظ آگے پیچھے ہو گئے پتہ ہی نہیں. تو اس لیے نماز کا ترجمہ جانیں. اور اب جب کہ آپ قرآن کریم کا ترجمہ جیسے سیکھ رہے ہیں تو اب نماز کا ترجمہ جاننا تو آپ کے لیے بالکل مشکل نہیں ہوگا, وہ تو بہت ہی آسان ہے. تو تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جا سکتے. اب یہ ایک حکم آ گیا تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم سورہ مائدہ میں پڑھیں گے پھر ٹوٹل حرمت آ گئی تھی کہ اب بالکل بھی نہیں شراب, یہ تو شیطانی کاموں میں سے بالکل نہیں وہ کر سکتے پی سکتے. آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی نا. نیند بھی اگر آپ کو بہت آ رہی ہے کہ اس میں آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی, اتنی نیند سے وہ ہو رہے ہیں آپ جھونکے لے رہے ہیں, تو بہتر آپ تھوڑی دیر سو جائیں پھر اس کے بعد نماز پڑھیں, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ یہ بھی ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ صرف شراب کی بات نہیں ہے, ہر نشہ آور چیز, نشہ جس میں بھی ہے, کیونکہ حدیث میں ہے کہ ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ نہیں کہ کوئی ڈرگز لے رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے تو وہ نماز پڑھ سکتا, وہ بھی نہیں. یعنی بالکل ٹوٹل اس چیز کی کو بین کر دیا گیا, ٹوٹلی حرام کر دی گئی. ولا جنوبن, اور نہ ہی جنبی. کون اور کون نہیں نماز کے قریب جائے, جنابت کی حالت میں ہے. جو جنابت کی حالت کون سی ہوتی ہے, جیسے شوہر بیوی کا تعلق ہوا ہو, ایون اگر اس کے اندر انزال نہیں بھی ہوا یعنی فارغ نہیں بھی ہوئے دونوں میں سے کوئی, لیکن صرف شرمگاہوں کے ٹچ ہونے جانے سے ہی, داخل ہونے سے ہی, دخول سے ہی غسل ضروری ہو جاتا ہے, فرض ہے. اسی طرح پیریڈ سے یا جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد نفاس ہوتا ہے, وہ دن ہوتے ہیں جب ان سے پاک ہونا ہے, تو وہ جنابت کی یعنی ان حالتوں کے اندر, جنابت کی حالتوں میں کوئی نماز کے قریب نہ جائے. اب اس کو ذرا بریکٹ کر لیں, میں پھر آپ بعد میں اس کو سمجھاتی ہوں. الا عابری سبیلن, اس کو بریکٹ کر لیں پینسل سے, حتیٰ تغتسلو, جب تک کہ تم غسل نہ کرو. یہ نہیں کہ نماز کے پاس ہی نہیں جانا, لا تقربوا الصلاۃ, اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا کہ جنابت والا بھی نماز کے پاس نہ جائے تو اب میں نماز ہی نہیں پڑھوں گی. نہیں, بلکہ جب پاک ہو جائیں تو حتیٰ تغتسلو, جب تک کہ تم غسل نہ لے لو, غسل کر لو گے پھر اس کے بعد جاؤ. جنبی کے لیے کیا ہے, غسل کی شرط ہے, اور نشے والے کا کیا ہے, اس کا جب تک نشہ نہ ٹوٹ جائے. ہاں حالت جنابت میں کوئی ہے تو اس کے لیے ایک ایکسیپشن ہے, الا عابری سبیل, کہ وہ عبور کرنے والا ہو راستے کو. جو راستے کو عبور کرنے والا ہے, کون ہوتا ہے راستہ عبور کرنے والا, راستہ کو یعنی کور کرنے والا, مسافر نا, تو جو ٹریولر ہے, مسافر ہے, ہاں اس کو اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ حتیٰ تک تسیلو کہ وہ غسل کر لے. ہو سکتا ہے وہاں پہ پانی نہ ہو, کچھ نہ ہو, اب وہ کیا, نماز کا وقت جا رہا ہے, وہ پاک ہو گیا, اب کیا کرے. تو پھر آگے تیمم کی آیات آ رہی ہیں, پھر اس میں بات ہوگی. تو دو لوگوں کی یہاں پہ بات ہوئی, پہلا حکم اب منسوخ ہو چکا ہے, اب وہ شراب بالکل حرام ہو گئی. اب ایسا نہیں ہے کہ نشے میں تو نہیں جائے گا نماز کے بعد, نشے کے بعد پھر نماز پڑھ سکتا ہے اور نشہ کر سکتے ہیں, تو نشہ اس طرح سے جائز ہو گیا اس آیت کے تحت. نہیں, اب یہ بالکل حرام ہو گئی. نمبر ٹو کیا بات پتہ چلی, کہ نماز اسی صورت میں انسان کو پڑھنی چاہیے جس وقت کہ وہ جانتا ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے, کیونکہ اسی وجہ سے نشے کی حالت میں روک دیا گیا کہ اس وقت آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کیا بول رہے ہیں. اور پھر جنابت کی حالت میں بھی نماز کے پاس نہ جاؤ, کیونکہ جنابت کی حالت ناپاکی کی حالت ہے, گندگی کی حالت ہے, تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے طہارت حاصل کرنی ہے. طہارت کے لیے آپ غسل کریں, اور غسل کا مسنون طریقہ میں پہلے بتا چکی ہوں سورہ بقرہ میں, آپ دوبارہ اس طریقے کو پڑھ لیجیے گا اور اس کو فالو کریں. وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَى, اور اگر ہو تم مریض, او عَلَى سَفَرٍ, یا سفر میں ہو. اب اس میں یہ بھی آ گیا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ, وہ ایکسیپشن ایک دی گئی تھی نا, اب چاہے جنابت کی حالت میں لیکن سفر میں ہے. او جاء احد منكم من الغائط, یا آئے تم میں سے کوئی جائے حاجت سے یعنی ٹوائلٹ سے آ جائے. او لامستم النساء, یا چھوو تم عورتوں کو. چھونے کا مطلب یہ نہیں کہ ٹچ ہی کیا تو بھائی غسل کرنا پڑ گیا, نہیں, مطلب ایک اشارہ ہے نا کہ بھائی ان کے ساتھ تعلق قائم کیا. اچھا یہ دیکھیں, یہ چار سینیریوز یہاں پہ بتا دی گئی کہ مریض ہے, سفر میں ہے, مریض ہوگا تو کیا ہے, پھر سفر میں ہے تو اس کے کیا احکامات ہیں, اور اگر ٹوائلٹ سے آتا ہے تو ظاہر ہے وضو کرنا ہوگا، تب تو غسل نہیں کرنا، جب عورتوں کو چھوا تو غسل کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد فلم تجدو مان، پھر پانی نہیں تمہیں مل رہا، تو تب کیا کرو؟ اب پانی ہے نہیں اور آپ سفر میں ہیں، یا پانی ہے اتنا کم ہے کہ یا تو پئیں یا تو نہائیں یا وضو کریں، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ فتیمم، تو تیمم کر لو. تیمم کیسے کریں گے؟ سعیدن طیبہ، پاک مٹی سے، پاکیزہ مٹی لے لیں گے آپ. اور یہاں پہ سعید ہے نا اوپر کا حصہ مٹی کا، یعنی اوپر کا حصہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو ڈسٹ وغیرہ پڑی ہوتی ہے. اب اس کے اندر، اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ چونا بھی اس میں آ گیا، ریت بھی اس میں آ گئی، اور یہ چیزیں آ گئی، کیونکہ جو ہے نا یہ اوپر اوپر جو اوپر کی سطح کی چیزیں ہوتی ہیں. آپ ایک ڈبے میں بھی مٹی لے کے رکھ سکتے ہیں، اگر گھر آپ کا اتنا سپک اینڈ سپین ہے کہ اس میں کوئی مٹی کا یعنی ایک ڈسٹ کا پارٹیکل بھی نہیں ہے، تو پھر باکس میں بھی رکھ سکتے ہیں. تو فم ساہو، پھر مسا کرو. مسا کیسے کرنا ہے؟ فم ساہو بھی وجوہکم و ایدیکم، اپنے چہروں پر اور اپنے ہاتھوں پر. تو یہ حکم سورۃ النساء میں تیمم کی آیات میں آ گیا، اور اس کا شان نزول اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ایک غزبے میں، غزوہ بنو مستلق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوئے تھے، اور واپسی پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھی، ان کا ہار گم ہو گیا، اور وہاں پہ یہ پرابلم پڑ گئی کہ نماز کا وقت آ گیا اور پانی نہیں تھا. میں آپ کو مختصر بتا رہی ہوں، اگر آپ نے اور ڈیٹیل میں اس واقعے کو دیکھنا تو کوئی بھی تفسیر آپ اٹھائیں گی تو اس میں یہ واقعہ لکھا ہوگا. تو آپ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ کیا ہم کس طرح سے نماز پڑھیں، تو انہوں نے جا کے حضرت ابوبکر صدیق سے بھی شکایت کی کہ بھائی آپ کی بیٹی کی وجہ سے دیکھیں اس کا ہار گم ہوا، اور اس کی وجہ سے ہم اب نماز کیسے پڑھیں، پانی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری. آپ دیکھیں نا، سفر کے اندر انسان ہو سکتا ہے پانی نہ ہو، تو یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے. اب تیمم کے لیے ایک تو پہلے آپ شرائط کو دیکھ لیں. یہ نہیں ہے کہ میں گھر بیٹھی نہیں ہوں اور گھر میں پانی بھی ہے، اب کون اٹھے اور جا کے وضو کرے، اور میری تو طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہو رہی، میں تو سر میں درد ہے، بخار ہے، کھانسی ہے، تو ویسے بھی تو باتھ روم جاتے ہیں بھائی، باتھ روم ویسے آپ پیشاب وغیرہ کے لیے بھی تو جاتے ہیں، لیکن وضو کے لیے میرے سے نہیں اٹھا جاتا. جی یہ کوئی بہانے نہیں چلیں گے. مریض ایسا ہونا چاہیے کہ یا تو دیکھیں نا پانی ہی نہیں ہے، وہ تو ایک بات سمجھ آ گئی، لیکن مرض میں ایسا ہونا چاہیے کہ یا تو پانی اگر اس نے یوز کیا تو مرض بڑھ جائے گا، یا وہ مر جائے گا خدا نخواستہ اگر اس نے پانی استعمال کر لیا. کئی مرض ایسے بھی تو ہوتے ہیں، یا دیکھیں کہیں ایسا کٹ پڑا ہوا ہے یا برن ہو گئی ہے، اسکن ساری اتر گئی ہوئی ہے، اب اگر وہ یہاں پہ پانی لگائے گا کیسے لگا سکتا ہے؟ تو اب ظاہری بات ہے جو اتنی تکلیف دہ چیز ہو سکتی ہے اس کے لیے پانی اگر اس نے لگایا، تو اس وقت تیمم کر سکتا ہے. اسی طرح سفر میں تو پھر تو ظاہر ہے صرف پانی کا مسئلہ ہے کہ اگر پانی نہیں ملے گا تو تب ہوگا. اسی طرح باتھ روم سے آیا تو اب اس کو تو نہانا تو نہیں ہے، لیکن اب اس کو کیا ہے، سفر میں بھی اگر اس کو نہانے کی ضرورت ہے، مثلاً کوئی عورت حیض سے پاک ہو جاتی ہے، تو اب وہ کیا ہے، ویٹ کر رہی ہے میں گھر پہنچوں گی، وہاں جا کے نہاؤں گی، تو پھر ہے کیونکہ یہاں پہ تو پانی نہیں، پانی کی سہولت ہی نہیں، تو اب کیا کرے گی؟ تیمم کر لے. تیمم وضو کے لیے بھی ہے اور غسل کے لیے بھی ہے، دونوں چیزوں کے لیے تیمم، دونوں چیزوں کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے، تو سفر میں یہ نہ سمجھے گا کہ صرف وضو کی بات ہے، اگر نہانا بھی ہے تو نہانے کے لیے بھی تیمم کافی ہے. ٹھیک ہے، یا پھر باتھ روم سے آئے کوئی، اب باتھ روم سے آیا تو ظاہر ہے پیشاب وغیرہ کیا ہے، اس سے فارغ ہوا، رفع حاجت ہے، تو اب وضو کرنا ہے، اب پانی ہے نہیں، یا پانی اتنی دور ہے تو صحیح، مگر اتنی دور ہے کہ جب تک وہاں سے لے کر آئیں گے اس وقت تک نماز کا وقت گزر جائے گا. اب آپ کو پتہ ہے ہمارے ملکوں میں بھی کئی جگہ پہ ایسے پانی کے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں گرمیوں میں کہ پانی ملنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اگر اتنا بھی نہیں ہے کہ وضو ہی ہو سکے تو پھر ظاہری بات ہے تیمم کر لیں. یہ نہیں ہے کہ آپ نماز چھوڑ دیں، یہ طریقے بتائے گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا پچھلی آیات میں، پچھلے سبق میں ہی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر سے یہ جو بوجھ تھے نا وہ ہلکے کر دیے، یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہلکا کر دے تم سے، تو کیونکہ انسان کمزور ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ہمارے لیے سہولت پیدا فرمائی ہے. اسی طرح اگر عورت سے تعلق کیا ہے اس کے بعد پانی ہی نہیں ہے تو کیا کریں، اب غسل کی ضرورت ہے، تو اب دیکھ لیں پھر اس غسل کی جگہ بھی تیمم کر سکتے ہیں. تو اب تیمم کیسے کریں گے، جہاں پہ مٹی ہے، اب مٹی ہونی ضروری ہے، یعنی تھوڑی ڈسٹ ہونی ضروری ہے، ایسا ضروری نہیں کہ بہت ہی مٹی ہو. طیب مٹی، طیب سے مطلب کیا ہے، اب ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو لیب ہی بھیج دیں ریسرچ کرانے کے لیے کہ طیب ہے کہ نہیں ہے، مجھے تو شک پڑا ہوا ہے. نہیں بس جس کا آپ کو پتا ہے کہ یہ پاک ہی ہے, اس میں کوئی نجاست نہیں ہے, کوئی ظاہری نجاست نظر تو نہیں آ رہی کوئی ایسی. مثلاً اب یہ کبھی شیلفس پہ مٹی پڑ جاتی ہے, کبھی گاڑی کی اس کے اوپر پڑی ہوتی ہے مٹی, تو بس اس کے اوپر ہاتھ, پہلے دونوں ہاتھ ماریں پھر ان ہاتھوں پہ پھونک ماریں, یہ نہیں کہ سارا ہی پورا لے کے مٹی لے کے اور پورے منہ پہ مل لیں, نہیں پھر پھونک ماریں. پھر پہلے کس پہ مارنا ہے؟ چہرے پہ. دیکھیں پہلے کیا ہے, بھی وجوہ ہی کم, پھر اس کے بعد کیا ہے, ہاتھوں پہ, ہاتھوں پہ کرنا ہے. ید کی جمع ہے عید کی. یہ نہیں کہا گیا کہ مرافق تک, کونیوں تک نہیں کہا گیا جو وضو کے لیے کہا گیا, بلکہ صرف ہاتھوں پہ. ٹھیک ہے, ان اللہ کان عفواً غفورا, بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, بخشنے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہمارے لیے سہولت ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی کر دی. وہ اس طرح ہی, کیونکہ تمہیں غسل فرض تھا تمہارے پر, لیکن اللہ نے معاف کر دیا کہ اسی طرح کوئی باتیں ایسی پڑھ لو. وضو فرض تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانی کر دی. اب آگے جو 14 آیات ہیں, یہ بیسیکلی اہل کتاب سے خطاب کہہ سکتے ہیں یا ان کی طرف بات ہو رہی ہے. اس کی پوری ڈیٹیل ہم سورۃ البقرہ میں, اور زیادہ تر تو سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں, آل عمران میں بھی آئی تھی, تو وہی باتیں ہیں. اب ہم اسے ذرا جلدی گو تھرو کریں گے. الم ترا الذین اوتوا نصیبا من الکتاب, کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے؟ کون لوگ ہیں؟ یہودی. اور ان کو کتاب کا ایک حصہ کیوں ملا؟ ان کو تو پوری کتاب ملی تھی, تو ایک حصہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ انہوں نے کتاب کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. اول تو پہلے کتاب کو ویسے ہی چینج کر دیا, انہوں نے کتاب کو بدل دیا تھا, بہت ساری حصے اس میں سے نکال دیے تھے. لے اور دوسری کیا بات تھی کہ انہوں نے اسی کتاب کے صرف الفاظ لے لیے, الفاظ لے لیے اور معنی اس کے کچھ سے کچھ کر دیے. ٹھیک ہے, معنی ہی بدل دیے. جب کوئی امت زوال کا شکار ہوتی ہے نا, تو اس کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ جو ہدایات اس کو ملتی ہیں اسی میں سے گمراہی نکالنے لگتے ہیں. یہی انہوں نے کیا, یشترون الضلالہ, اسی میں سے گمراہی نکالی. ایک حصہ کا ظاہر ہے, آپ کتاب سے ہدایت بھی لے سکتے ہیں اور اس سے گمراہی بھی لے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں بھی فرمایا نا, سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا, یو دلو بھی کثیرم و یہدی بھی کثیرم, اسی سے بعض لوگ نصیحت لے لیتے ہیں, بعض لوگ اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں. تو وہ لوگ ہیں, انہوں نے کتاب کا ایک حصہ لیا, باقی حصے کو کچھ سمجھا ہی نہیں اس کے پر, یعنی لفظ صرف لیے عمل کیا ہی نہیں. کتاب کو پڑھنا سیکھ لیا, سمجھنا سیکھ لیا, تفسیریں اس کی سیکھ لی, لیکن عمل ہی نہیں کیا, تو ایک حصہ ہی ہو گیا نا. جیسے قرآن کے یہ الفاظ ہیں, اب ہم ان کو حفظ کر لیں اور اس کے بعد ہمیں سمجھ ہی نہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, تو یہ کتاب کا ایک حصہ ہے جو ہم نے لیا ہے, پوری کتاب نہیں لی. جب تک یہ الفاظ ہماری زندگیوں میں نہ آ جائیں, ہمارے رویوں کو نہ بدل دیں, تو یہ صرف الفاظ ہی ہیں, یہ صرف ایک حصہ ہی ہے. انہوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا, اسی لیے تو ایک صحابی نے پوچھا تھا نا کہ کیسے وہ کتاب کا علم کیسے اٹھ جائے گا جبکہ ہم تو اس کو پڑھتے ہیں, اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں, سارے کچھ ہیں. یہی ہے کہ کتاب پڑھیں گے لوگ, پڑھائیں گے, لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. تو انہوں نے گمراہی کو خرید لیا اسی کتاب میں سے اپنی, یعنی تورات میں سے ہی ان کو کتاب دی گئی, انہوں نے اس میں سے گمراہی لی. آپ دیکھیں آج بھی لوگ قرآن میں سے ہی ایسے ایسے مسئلے نکالتے ہیں, ایسی ایسی باتیں اسی قرآن میں سے نکالتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے تو یہ کرم ہے کہ اس نے یہودیوں کا نام لیا ہے, مسلمانوں کا نام نہیں لیا, لیکن عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے, دیکھنا تم نہ کہیں ایسے ہو جانا. ٹھیک ہے, انہوں نے آیتیں لی تھیں اور کیا کیا تھا, سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا نا, جادو کیا ان کے ذریعے, میاں بیوی میں جدائی کرائی, عملیات کیے اس کے ذریعے. اور آج قرآنی آیات کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, عمل کی عملیات کیے جاتے ہیں. اس کو عمل کے لیے تو نہیں لیا جاتا, اس سے کیا اس کی لکھ کے اور ان سے تعویذ بنائے جاتے ہیں, ٹونے ٹوٹکے کیے جاتے ہیں, پھر اس کے بعد لکھ کے دیواروں پہ لگا لیا جاتا ہے، اس کی آیتیں لکھ کے خوبصورتی کے ساتھ کہیں ڈائریوں میں لکھ دیا جاتا ہے، اشتہاروں میں لکھ دیا جاتا ہے، خوبصورت آواز سے پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کے اوپر عمل کرنا، اس کو سمجھنا، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اس کو امپلیمنٹ کرنا، یہ سب ختم ہو چکا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ یہ قرآن نافذ ہو، اس کی شریعت نافذ ہوئی اس دین کی۔ اللہ اکبر۔ سو اسی میں سے گمراہی لی انہوں نے، آج انہی میں سے بدعتوں کو بھی پروو کرتے ہیں لوگ۔ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی بھٹک جاؤ راستے سے۔ یہودی کیا چاہتے ہیں؟ کہ تم بھی گمراہ ہو جانا، ہم سیدھے راستے پہ رہے ہیں تو تم بھی سیدھے راستے پہ نہ رہو، تم بھی اپنی کتاب کی پابندی نہ کرو، تم بھی نہ اس پہ عمل کرو۔ تو ہمیں وارن کیا جا رہا ہے۔ واللہ عالم بعدائکم، اللہ زیادہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو۔ بعض دفعہ انسان اپنے دشمن کو خود بھی نہیں جانتا، ہم کہتے ہیں ان کو کیا پڑی ہے، ہم یہ نہیں۔ اور بعض دفعہ دشمن دوست کے روپ میں آتا ہے اور کہتا ہے نہیں میں تو تمہارا خیر خواہ ہی ہوں۔ اللہ کو پتا ہے تمہارے دشمن کون ہے، وہ تمہیں وارن کر رہا ہے۔ وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا۔ پھر انسان سوچتا ہے کہ ہائے اب اگر میرے ایسے ایسے دشمن ہیں، تو پھر وہ انسان ڈر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، اللہ تمہارے لیے دوست ہے اور وہی کافی دوست ہے اور وہی تمہارا مددگار ہے۔ تو بھٹکانے والے ہیں موجود، مگر تم اللہ کو اپنا مددگار بناؤ، اس کو اپنا دوست بناؤ۔ جاگی بات۔ تو آج دیکھیں جو ان لوگوں کے پروپیگنڈاز ہیں، آپ ایسی ویب سائٹس دیکھ لیں، ایسی پرنٹنگ دیکھ لیں، کیا کا کوششیں نہیں ہوئی کہیں قرآن کریم میں، قرآن میں تو تبدیلی ہو نہیں سکتی، مگر انہوں نے ایسے نسخے چھاپے جس کے اندر چینجز کر کے اور ان کو ویب سائٹس پہ ڈال دیا ہوا ہے۔ کہیں ایسی کتابیں لکھ دی ہیں، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جی سیرت لکھ رہے ہیں، سیرت لکھی ہے، کیا سیرت لکھی بھی، اچھا بھلا لکھتے لکھتے بیچ میں اپنی ظاہر ہے جو ان کی بغض ہے اور جو ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کینہ ہے وہ اس میں ظاہر ہو رہا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ تو بھٹکانے کے لیے تو وہ کوششیں کر رہے ہیں۔ تم اپنے بچاؤ کا انتظام کرو، تم اللہ کو پتہ ہے تمہارے دشمن کون ہے، یہ تمہاری جان کے دشمن نہیں ہے، یہ ایمان کے دشمن ہے۔ اب جان کے دشمن ہو تو انسان بڑا اویئر رہتا ہے ان سے کہ یہ میرا جان کا دشمن ہے، لیکن جو ایمان کے لٹیرے ہیں ان سے بچ کے رہو۔ اور کیسے بچ کے رہنا، کہ ان کی سازشیں ان کے اندر نہ آنا۔ یہ چاہتے ہیں ہم بھٹک رہے ہیں نا، ہم نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے، ہم تو عمل کرتے نہیں ہیں، تم بھی نہ عمل کرو۔ اور ہم بھی دیکھیں آج ان کے پیچھے جا رہے ہیں، خود بھٹکے میں ہم، ہماری فالوئنگ کس کی طرف ہوتی ہے، ہم کس سے سیکھتے ہیں، کس سے زندگی گزارنے کے طریقے لیتے ہیں، انہی لوگوں سے اندھا دھن ان کو فالو کرتے ہیں۔ تو سوچتے نہیں ہیں کہ وہ تو بھٹکے میں ہیں، وہ تو وہ ہیں جن کو دولین کہا گیا قرآن میں، مغدوب علیہم کہا گیا قرآن میں، یہ اہل کتاب ہے نا۔ یہاں پہ تو خاص طور پہ یہود کی بات ہے، لیکن اہل کتاب، دوالین اور مغدوب، ان کے لیے آئے یہ الفاظ، اور ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی اپنا دین چھوڑے۔ من الذین ہادو، ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے، اب خاص طور پہ یہودیوں کی بات، یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، وہ تحریف کر دیتے ہیں بات کو اس کی جگہوں سے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں کیا کیا، لفظی تحریف بھی کی، معنوی تحریف بھی، الفاظ بھی آگے پیچھے کر دیے اور مفہوم بھی بدل دیے۔ اب دیکھیں ذرا سی بات کا آپ ذرا سا ورڈ ادھر سے ادھر کر دیں، پنکچویشن بھی ادھر سے ادھر کر دیں، آپ دیکھ لیں گے معنی چینج ہو جاتا ہے، معنی چینج ہو جائے گا۔ اسی طرح سے لوگ معنی چینج کرتے ہیں قرآن میں، کیونکہ لفظ تو چینج کر نہیں سکتے، معنی بدل دیتے کہ جی اس لفظ کا معنی یہ ہے، بھائی اس لفظ کا معنی یہ، دلیل لاؤ نا، کیسے یہ معنی بنا، کیا قرآن میں کوئی اور آیت اس کو سپورٹ کرتی ہے، یا حدیث اس معنی کو سپورٹ کرتی ہے؟ نہیں جی فلاں عالم نے کہہ دیا یہ معنی، اس طرح سے نہیں، یہ معنوی تعریف ہے۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، ہم نے سنا ہم مانیں گے نہیں۔ اللہ وانا الیہ راجعون، آج مسلمانوں کے اندر ایگزیکٹ یہی بیماریاں آ چکی ہیں۔ وہ تو یہ کہتے تھے ہم نے سن لیا، قرآن کو سنتے تھے نا، یا اپنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیات بتاتے تھے تو کہتے تھے ہم نے ماننا نہیں ہے، بجائے سمینا واتا نہ کہنے کے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی زبان سے ہی بولے واہ صحیح نہ ہم نے نافرمانی کی، نہیں، اگر دل میں بھی کوئی کہہ رہا ہے، آج کو لوگ قرآن سنیں اور کہیں سن تو ہم نے لیا، میں نے کون سا ماننا ہے، میں نے کون سا عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے میں کلاس میں تو آ گئی ہوں لیکن اب تھوڑی ہے کہ میں نے یہ سارا ہی عمل کر لینا، یہ کیا ہے، سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا، ماننا میں نے نہیں ہے، کروں گی میں وہی جو میری مرضی ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ تھا۔ وسما غیر مسمائن، اور کہتے ہیں سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے نا، کہتے ہیں سنو ہماری بات سنیں، یعنی اور ساتھ ہی آہستہ سے بولتے ہیں غیر مسمائن، کبھی سنوائے نہ جاؤ، اللہ کرے تمہیں کچھ سنے ہی نہ کچھ، استغفر اللہ، اللہ معاف کریں، سوچیں رسول کی مجلس ہے اور اس میں کوئی کہہ رہا ہے وسما اور سنو، اور چپکے سے ایسے کہہ رہا ہے، کس قدر بے ادبی ہے۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں علم جو ہے نا توازو اور فرما برداری سے ہی حاصل ہوگا، جب تک انسان عاجزی نہ اپنے اندر لے کر آئے اور فرما برداری نہ لے کر آئے علم نہیں آتا، با ادب با نصیب ہوتا ہے، بے ادب بے نصیب ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں جب وہ ایسے کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کے بھیجا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تک بات پہنچا رہے ہیں اور یہ کیسے کلمات کہہ رہے ہیں، تو کیا ان کو آنا تھا، سوچیں، یہ علم کی بھی ناقدری ہے، جب معلم کی ناقدری کی جاتی تو علم کی ناقدری ہے نا۔ ورائنا، اور یہ پہلے گزر چکا ہے، اور وہ کہتے تھے رائنا، اور رائنا لیم بھی السنتی، رائنا کو کیسے کہتے تھے، اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے، رائنا کیا بن جاتا تھا جب زبان کو موڑتے تھے، رائنا، رائنا کیا ہوا، رائنا تو ایسے ہے جیسے ہم کہتے ہیں ایکسکیوز می، میرا لحاظ کریں، میری رعایت کریں، ہم کہتے ہیں نا ایکسکیوز می، میری بات، یعنی میری بات سنیں، تو وہ جب بہت دبا کے بولتے تھے تو رائنا بن جاتا تھا، یعنی میرے چرواہے، کتنی بری بات اور بے ادبی کی بات تھی۔ وطانن فی دین، اور دین میں تانہ زنی کرتے ہوئے، دین میں تانے دیتے تھے، تو تانہ کیسے دیتے تھے کہ عیب لگاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی ذات کے اوپر عیب لگاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑائے تو اس کے لیے بھی، یہاں پہ نبی کا مذاق اڑانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا، اللہ تعالیٰ نے دین کا مذاق تانا کرنے کے برابر کر دیا، کیونکہ وہ تو عیب لگا رہے ہیں، کس میں تانا کس کو دے رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، دین پہ بھی کرتے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دے رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، تو سب کو سمجھا دیا گیا کہ نبی کی ذات پہ تانا ایسے ہی ہے جیسے دین پہ تانا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ، اگر یہ کہتے بجائے کہنے کے سمعنا وعصینا، کیا کہتے، سمعنا وعطانا، ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کی، ہمیں چاہے سمجھ آئے نہ آئے، ہمارے دل کو لگے نہ لگے، ہم نے مان لیا، اللہ کی بات ہے ہم نے مان لی، اور کہتے واسمع، اور سنو، اور اس کے بعد کیا کہتے، وانظرنا، اور دیکھیے ہماری طرف، یعنی بجائے رائنا کہنے کے یہ کہتے، اور غیر مسمعین نہ کہتے، یہ کہتے رائنا کی بجائے ہماری طرف نظر کیجئے، اس کا بھی مطلب یہی ہوگا، ایکسکیوز می، ہماری طرف نظر کرم کریں، تو یہ بہتر ہوتا ہوں ان کے لیے، یہ زیادہ درست بات ہوتی، لیکن کیا، ولکن لعنہم اللہ بکفرہم، انہوں نے اس طرح کی جو باتیں کی ہیں نا، یہ اس کو کفر کہا گیا، کیونکہ یہ کفر ہی تو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ایسی باتیں لگانا، دین پہ تان کرنا، تحریف کرنا اللہ کی آیات میں، یہ کفر ہے، ان کے اس کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لعنت کر دی ان کے اوپر، اور لعنت کیا ہے، رحمت سے دوری، اور رحمت سے دوری ان کے لیے کیا ہو گئی، کہ اب یہ بے حس ہو گئے، اب یہ ایمان لائیں گے نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے نا، یہ دین۔ آج ہمارے اپنے لوگ کتنا دین میں تانا زنی کرتے ہیں، کتنی ان کو شکایات ہے نا اس دین سے، مسلمان بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن دین بھی ان کو برا لگتا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ کیا ان کا پرابلم ہے، بھئی آپ مسلمان بھی ہیں، اسلام کے اندر آپ کو ساری برائیاں نظر آتی ہیں، یہ ایسے، یہ ویسے، یہ فلانا، یہ عورتوں کو یہ کرتے ہیں، اور فلانے کو یہ کہتے ہیں، اور قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے، اور یہ ہے، کیسے آپ کہہ سکتے ہیں، یہود کا یہ طریقہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ان کے اوپر لعنت کر دی. اب بیٹھے رہو اب تمہارے کبھی اللہ کی رحمت تمہیں ملے گی نہیں. فلا یؤمنون الا قلیلا, اسی لیے تو نہیں ایمان لائیں گے مگر تھوڑے سے. وہی ایمان لے کر آئیں گے نا جنہوں نے ایسی حرکتیں نہیں کی, جو ایسے نہیں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو بتا دیا گیا کہ ان سے زیادہ امید نہ رکھنا, زیادہ ایکسپیکٹ نہ کرنا, کیونکہ انسان ایکسپیکٹ کرنے لگتا ہے نا یہ لوگ تو اہل کتاب ہیں, یہ ضرور ایمان لے آئیں گے, یہ ضرور. ہم بھی آج یہی سوچتے ہیں نا, ہم ہندو سے زیادہ ایک سوچتے ہیں کہ یہ کرسچن ایمان لے آئے گا, کیونکہ ظاہر ہے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہے, یہ تو اللہ کی طرف سے دین آیا تھا اس کو ماننے والا ہے. تو ہم بڑے ایک دم ایکسپیکٹیشن کرنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے ان سے نہ ایکسپیکٹ کرنا ہی. یہودیوں سے خاص طور پہ بہت تھوڑے ہیں جو ان میں ایمان لائیں گے. یا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا, ایمان لے آؤ. اے وہ لوگوں جو کتاب دیے گئے ہو ایمان لے آؤ. اس کا مطلب ایمان نہیں ہے ان کا, وہ تو کہتے تھے ہم اللہ کو مانتے ہیں, پھر کیسے نہیں ان کا ایمان تھا. جو کوئی رسول کو نہیں مانے گا آخری رسول کو, اس کا ایمان نہیں ہے, یہ یاد رکھیں. ہمیں سوچتے ہیں نا یہ بھی صحیح ہے, نہیں, اللہ کے نزدیک ایمان والے نہیں ہیں. آمینو کس پہ ایمان لاؤ, ایمان نزلنا جو ہم نے اتارا, ہم نے نازل کیا. کیا اتارا اللہ تعالیٰ نے؟ قرآن. اس قرآن پہ ایمان لے آؤ. اس قرآن پہ ایمان لانا کیا ہے؟ آخری نبی کو مان لو, ان کے اوپر ہی تو قرآن اترا ہے. اور یہ قرآن کیسا ہے؟ مصدقاً لما معکم, یہ تصدیق کرتا ہے, کنفرم کرتا ہے, لما معکم جو تمہارے پاس ہے, جو تمہارے پاس تورات میں ہے نا اس کو بھی کنفرم کرتا ہے, ان ساری باتوں کو یہ قرآن بھی یعنی ویریفائی کرتا ہے. کیونکہ قرآن میں بھی وہی باتیں آئیں, ایک توحید کی بات آئی, وہی تورات میں تھی, وہی قرآن میں آئی, وہی آخرت کی باتیں ہیں, وہی آخری نبی کی پیشین گوئیاں ہیں. تو قرآن نے سمجھ لیں اس کی تصدیق کر دی. یہ سب کر لو من قبلی, اس سے پہلے کہ اب ان کو وارننگ دی جا رہی, یہ کرو ورنہ کیا ہوگا, اس سے پہلے کہ کیا ہو جائے, انتمیسا وجوہن, کہ ہم بگاڑ دیں تمہارے چہروں کو. چہرے بگاڑنے کا مطلب یہاں پہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ چہرہ بالکل سپاٹ کر دینا, کہ نام و نشان مٹ جائے. کیوں یہ کیوں سزا بتائی گئی؟ اس لیے کہ یہ آنکھ کان, یہ اللہ تعالیٰ نے یہ زبان, یہ اس لیے دیے تھے کہ تم ان سے حق کو پہچانو. تم نے حق نہیں پہچانا, اللہ ان کو مٹا دے گا, سپاٹ کر دے گا تمہارے چہرے, بالکل بلینک فیس جیسے بالکل ہوتا ہے نا, اس کے اوپر کوئی نشان ہی نہیں ہوگا. آنکھوں کے بھی نشان ہے نا, کچھ نہیں ہوگا. فنردہ علی ادبارہا, اور ہم پھیر دیں گے ان کو ان کی پیٹھوں پر. ہا کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ یا تو چہرے کی طرف, یا پھر ویسے ان کو پیچھے کر دیا جائے چہرے کی طرف, یعنی کہ ان کے چہرے ان کی پیٹھ کی طرف پھیر دیں گے, پیچھے کو پھیر دیں گے, یا پھر ان یہودیوں کو ہی پھیر دیں گے, یعنی ان لوگوں کو جن کو اوت الکتاب, جن کو کتاب دی گئی, تو پھیر دیں گے ان کی پیٹھوں پر. اس کا یہ بھی معنی کیا گیا کہ جہاں سے آئے تھے وہیں واپس بھیج دیں گے. یہ لوگ شام کی طرف سے ادھر موو ہوئے تھے نا, مدینہ آئے تھے کہ یہاں پہ آئیں گے, یہاں پہ آخری نبی نے آنا ہے, ہم اس کو مانیں گے. تو اگر تم نے ان کو نہیں ماننا تو پھر تمہیں واپس اللہ تعالیٰ وہیں بھیج دے گا. او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت, یا پھر اتنی سخت سزا ہے کہ ہم لعنت کریں گے جیسا کہ ہم نے لعنت کی ہفتے والوں پہ. کیا ہوا تھا ہفتے والوں کے ساتھ, سبت والوں کے ساتھ؟ مچھلیاں پکڑنے سے ان کو منع کیا تھا سبت والے دن, اور انہوں نے پھر بھی مچھلی پکڑی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا تھا. تو یہ نہ ہو کہ اللہ تمہیں بندر بنا دے. اس سے پہلے تم ایمان لے آؤ. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا, یاد رکھو اللہ کا کام جو ہے نا, اللہ کا حکم وہ تو ہو کے ہی رہے گا. یہ دین تمہاری پھونکوں سے بجھنے والا نہیں ہے, یہ دین تو غالب آ کے رہے گا. بہتر ہے کہ تم خود ایمان لے آؤ. اور کہا جاتا ہے کہ حضرت کعب احبار نے جب یہ آیت سنی تھی, پہلے تو یہ ہوا تھا کہ ان کے سامنے حضرت عمر جو تھے وہ ان کو دعوت دیتے رہے کہ آپ مسلمان ہو جاؤ, تو یہودی تھے, تو یہ انہوں نے جواب دیا تم تو قرآن میں پڑھ چکے ہو, جنہوں نے تورات کو اللہ تعالیٰ نے جن کو تورات دی ہے انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا, ان کی مثال گدھے کی سی ہے جو بوجھ لادے گئے. یہ آگے ہم پڑھیں گے اگلے آخر کیا پاروں میں. تو تم تو جانتے ہو کہ میں بھی انہی لوگوں میں سے ہوں جو تورات اٹھوائے گئے, تو اس لیے جو ہے نا مطلب ایمان لانے سے انکار کر دیا. اس پہ حضرت عمر نے اس کو چھوڑ دیا. یہاں سے چل کے حمص پہنچے, وہاں سنا کہ ایک شخص جو ان کے گھرانے میں سے تھا اس آیت کی تلاوت کر رہا تھا. جب اس نے یہ آیت ختم کی تو ان کو اتنا ڈر لگا کہ کہیں سچ مچ اس آیت کی وعید مجھ پہ نہ آ جائے, میرا منہ مسخ کر کے پلٹ نہ دیا جائے. یہ جھٹ سے کہنے لگے, یا ربی اسلم تو, اللہ اے میرے رب میں اسلام لیا, میں ایمان لیا. پھر ہم سے ہی واپس اپنے وطن یمن میں آئے, یہاں سے اپنے سارے گھر والوں کو لیا, سارے کنبے سمیت مسلمان ہو گئے تھے. اور ابن ابی حاتم میں ہے کہ جب انہوں نے یہ آیات سنی, ایک شخص تلاوت کر رہا تھا یہی والی آیت جو ابھی ہم نے پڑھی ہے, تو چونک اٹھے, جلدی سے غسل کرنے بیٹھ گئے اور اپنے چہرے پہ بار بار ہاتھ پھیرتے تھے کہ کہیں مجھے ایمان لانے میں دیر نہ لگ جائے اور میرا چہرہ الٹا نہ ہو جائے. پھر فوراً مسلمان ہو گئے. یعنی وہ اتنا سیریس لیتے تھے نا ان باتوں کو. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشے گا, شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے بخش دے, لمن یشاء, یہ جس کے وہ چاہتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں یہ آیت منسوخ ہو گئی, یہ منسوخ نہیں ہوئی. اصل بات یہ ہے کہ یہ آیت بہت کلیئرلی بتا رہی ہے یہ آخرت میں, دنیا میں نہیں, آخرت میں اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا. جس نے شرک کیا ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا, اس کی کوئی معافی نہیں ہے, وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا, اس کے لیے جنت حرام ہے. اچھا, یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ یہ حشر میں, آخرت میں یہ آیت اس وقت کے لیے, اس کی وجہ کیا ہے کہ دنیا میں تو اگر کوئی شرک سے معافی مانگے, توبہ کرے, تو توبہ قبول ہے. دیکھیں نا, اب کئی صحابہ تھے, پہلے وہ مشرک ہی تھے نا, اس کے بعد ہی تو وہ اسلام لے کر آئے. تو دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی معافی مانگتا ہے, توبہ کرتا ہے شرک سے, تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. لیکن یہ معاملہ آخرت کا ہے, وہاں پہ جا کے شرک والے کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. ہاں, دوسرے جو لوگ ہیں ان میں سے جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے معاف کر دے. یاد رکھیں, یہ بھی یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں شرک کو اللہ نے معاف نہیں کرنا, باقی سب کو معاف کر دینا. تو ہم نے تو ایک طرح سے سمجھ لیا کہ باقیوں کو کھلی چھٹی ہے, وہ جو مرضی کریں ان کے لیے معافی مانگ رہی. نہیں, لیمیا شاہ کو کیوں بھول جاتے ہیں, جس کے لیے وہ چاہے گا. اس لیے کہ انسان نے اس کے حق میں کمی کی, انسان نے جب اس کی نافرمانی کی ہے تو وہی معاف کرے گا تو معافی ملے گی, کسی اور کے معاف کرنے سے نہیں ملے گی. اور کوئی گارنٹیڈ نہیں ہے, اگر اس نے چاہا معاف کر دے گا, اس نے نہیں چاہا نہیں کرے گا. اس کو کون مجبور کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں, ٹوٹلی اس کے اپنے اوپر ہے. لیمائی یا شاہ, جس کو وہ چاہے گا, یہ یاد رکھیں. تو پھر تم کیسے فیصلہ کر سکتے ہو کہ بس معافی ہو جائے, اور بس, یا کسی کے لیے آپ یہ سوچ لیں بس اس کو تو معافی مل ہی جانی چاہیے؟ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی اتنا بڑی یہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقی گناہوں کے لیے یہ فرما دیا کہ وہ جس گناہ کو بھی چاہے معاف کر دے. اس کا مطلب کیا ہے, وہاں پہ چاہے تو اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم میں ڈال کے پھر نکالے اور کہے معاف کر دیا میں نے تمہیں, کیا چاہے اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے کے پھر کہے کہ میں نے معاف کر دیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی ہے نا, وہ اتنا سخت بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا سخت گناہ ہے, کیونکہ وہ خود اتنا بڑا, اس کی چھوٹی سی بھی نافرمانی بہت بڑی بات ہے. ہم اتنا ریئلائز نہیں کرتے, سوچیں چھوٹی سی تو بات ہے, کوئی بات نہیں. تو جب وہ وہاں پہ جس کو چاہے اس کی نیکیاں بڑھا دے اور ان سے کینسل کر دے اس کے گناہوں کو, جس کو چاہے ایسے ہی معاف کر دے, اس کی مرضی ہے بھائی, وہ جیسے چاہے کرے. جیسے ایک حدیث قدسی میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے ابن آدم, تو جب بھی مجھ سے دعا کرے اور مجھ سے گناہ معاف کرنے کی امید رکھے, تیرے جتنے بھی گناہ ہوں گے میں بخش دوں گا, اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. اے ابن آدم, اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی کو پہنچ جائے, پھر تو مجھ سے بخشش مانگے تو میں بخش دوں گا, اور مجھے اس کی کچھ بھی پرواہ نہیں. اے ابن آدم, اگر تو زمین بھر کے گناہ لے کر آ جائے, پھر مجھے اس حال میں ملے کہ تُو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو, تو میں اتنی مقدار میں تجھے بخشش سے نواز دوں گا. یعنی شرک کبھی نہیں معاف ہوگا, شرک چاہے ذات میں, چاہے صفات میں, چاہے اس کے حقوق میں, کسی میں بھی, اس کی ربوبیت میں, کسی کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھنا, کسی کو قدرتوں کا مالک سمجھنا, کسی کو رزق کا مالک سمجھنا, یعنی یہ سب شرک ہے نا. شرک سے بندے اور رب کا تعلق کٹ جاتا ہے، انسان اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے، تو اس لیے شرک کو اللہ تعالیٰ نے نہیں معاف کرنا۔ اور اعمال میں سب سے وزنی چیز ہے نا، یہ توحید کی شہادت ہے، کلمہ توحید ہے، اگر یہ اخلاص سے کہا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری امت کے ایک شخص کو لائے گا، تمام مخلوق کے سامنے الگ اس کو کر کے کھڑا کر دیا جائے گا، پھر اس کے نامہ اعمال نامے کے 99 رجسٹر پھیلا دیے جائیں گے، ہر صحیفہ انتہائی نظر تک ہوگا، اتنی دور تک یعنی اتنا بڑا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو اس چیز کا انکار کرتا ہے؟ وہ کہے گا، میرے رب میں انکار نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا آج۔ پھر اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین کو لایا جائے گا، وہ بھی گواہیاں ظاہر ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ ایک فرمائیں گے، فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کا ایک عمل لے کر آؤ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرے پاس تمہارا ایک عمل محفوظ ہے۔ اچھا، اس سے پہلے اسے پوچھا جائے گا، کوئی عذر ہے تمہارے پاس کوئی ہے؟ وہ کہے گا، نہیں میرے پاس کوئی عذر نہیں، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، ہاں میرے رب میں نے یہ کام کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، کرامن کاتبین نے تو نہیں تم پر کوئی ظلم کیا؟ وہ کہے گا، نہیں انہوں نے بھی نہیں کوئی ظلم کیا، میں نے واقعی کیے ہیں یہ کام۔ تو اب جب وہ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے، وہ لے کر آئیں گے فرشتے، ایک کاغذ لے کر آئیں گے، اس پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو جب وہ لایا جائے گا، تو یہ بندہ کہے گا، اتنے سے ورق سے، اتنے سے کاغذ سے میرا کیا بنے گا؟ اتنے اتنے بڑے صحیفے ہیں میرے تو گناہوں کے، ان کے سامنے اس کی کیا حیثیت؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اس کے نامہ اعمال میں دوسرے پلڑے میں یہ ورق رکھا جائے گا، اور یہ وزنی ہو جائے گا، اس کے تمام گناہوں سے زیادہ وزنی یہ ہے۔ تو سبحان اللہ، توحید جو ہے، توحید کے اوپر ہی زندگی گزارنا اور اسی پہ مرنا، یہ ضروری ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو کوئی شریک کرے اللہ کے ساتھ، فَقَدْ اِفْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا، جس نے کوئی شریک کیا اللہ کے ساتھ، اس نے تو گھڑ لیا۔ گھڑ کیوں لیا؟ گھڑنے کی کیوں بات کی گئی؟ اس لیے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ خود ہی اس نے بنا لیا۔ اس نے بہت بڑا گناہ، یہ تو یعنی کبیرہ گناہوں میں نمبر ون پہ ہے، ٹاپ پہ۔ الم ترى الذين يزكون انفسهم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہیں؟ بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، بلکہ اللہ ہی ہے جس کو چاہے پاک کرے، اور وہ دھاگے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ یہود اپنے آپ کو پاک سمجھتے تھے، ہم تو چہیتے اللہ کے، ہم تو لاڈلے اللہ کے، ہم نے تو جنت میں جانا ہے، ہم تو بہت پیور ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے، نہیں، تم نہیں اپنے آپ کو کہہ سکتے کہ میں پاک باز ہوں، میں یہ ہوں۔ اللہ جس کو چاہے پاک کرے، اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ایک اتنا سا بھی ظلم نہیں کرے گا۔ میں نے آپ کو بتایا فتیل کس طرح ہوتا ہے، اور اس کو عام معنوں میں کیا لیا جائے گا، پھر انشاءاللہ ہم اس کو نیکسٹ ٹائم ڈسکس کر لیں گے۔ ابھی یہود کے معنوں میں دیکھیں آپ، تو واقعی وہ اپنے آپ کو پاک سمجھتے تھے، متقی سمجھتے تھے، دین کا ٹھیکیدار سمجھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی کے دعوے کو کیا فرما دیا، تم نہیں اپنے آپ کو پاک کہہ سکتے، اللہ جس کو چاہے پاک کرے، اور اس دن تم ہمارے پاس آؤ گے تو ہم تم پر کوئی ایک ذرے برابر، دھاگے برابر ظلم نہیں کریں گے، جو تم نے کیا ہوگا اسی مطابق تمہیں دیا جائے گا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو تو صحیح یہ کیسے اللہ پہ جھوٹ کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ ہم نے تو جہنم میں اگر اول تو جانا ہی نہیں، اگر گئے بھی تو تھوڑے دن کے لیے جانا ہے، ہمارے لیے تو کوئی عذاب ہے ہی نہیں، ہم تو بالکل پاک باز ہیں۔ یہ کیسے، یہ جھوٹ انہوں نے گھڑے میں، وکیف بہ اثم مبینا، اور یہ جھوٹ گھڑنا یہی کافی بڑا گناہ ہے، یہی اتنا کافی ہے کہ یہ مبین کھلم کھلا گناہ ہے، یہ ان کی من گھڑت باتیں، یہ ان کی تباہی اور بربادی کے لیے کافی ہیں، یہ ان کو ڈبونے کے لیے کافی ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ چلیں تلاوت مکمل کر لیں اب انشاءاللہ۔
أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا